بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم سامعين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے دو دن گزر گئے ہیں. یہ جو 10 دن ہوتے ہیں پہلے عشرے کے ذی الحجہ کے، شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے. قربانی ہم کو 10 سے کرنی ہے، 10 کو کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ شروع ہوتے ہی عبادات کی ایک ترتیب ہم سے متعلق کر دی ہے. جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ وأراد احد منکم ان یضحی فلا یمسکن عن شعره واظفاره عن اشعره واظفاره، کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ان کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں. پہلا حکم ہم سے متعلق یہ ہو گیا. حجاج کی مشابہت میں یہ حکم دیا جاتا ہے. حاجی لوگ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے حالت احرام میں یہ چیزیں منع ہیں، تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب جو حج کو نہیں گئے ہیں ان کے لیے رکھی. اور یہ حکم مستحب ہے، اگر کوئی جو ہے کاٹ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بال و ناخون سے اجتناب، کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کٹ کر لیا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایک ثواب اس ثواب سے محرومی ہوگی اس کے لیے، مستحب عمل ہے. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بالوں کی صفائی ہے، ناخنوں کی صفائی ہے، کئی کئی دن چھوڑے رکھتے ہیں، اپنی صفائی ستھرائی سے متعلق خیال نہیں ہوتا، تو اگر وہ لوگ ان 10 دنوں میں بال اور ناخون نہیں کاٹتے ہیں تو ان کے 40 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کاٹنا ضروری ہے، بالوں کی اور ناخنوں کی صفائی ضروری ہے، ورنہ گنہگر ہوں گے وہ. عام دنوں میں بھی حکم یہی ہے کہ 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے زائد بالوں کو اور ناخنوں کو چھوڑے نہ رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ کا معمول تو ہر ہفتے ناخنوں کی صفائی کا تھا، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفیس ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، نازک مزاج ہیں، صفائی میں آپ جیسا کوئی نہیں، گندگی تو آپ کے پاس ہوتی ہی نہیں تھی، آپ کے فضلات تو خود پاک ہوا ہے، پاک تھے. صحابہ نے آپ کے پیشاب کو، بول کو پی لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جن کے پیٹ میں یہ چلا گیا ہے میرا پیشاب، زندگی بھر کبھی ان کو پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی. پھر حضور کا خون پی لیا صحابہ نے، لیکن اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے ہم کو، صفائی تم کو کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں، پاک رہنے والوں کو بھی اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے ایک حکم ہم سے متعلق یہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کے دنوں میں روزہ رکھا جائے، بڑی فضیلت ہے اس کی. ایک دن کے روزے کے بارے میں بتایا گیا حدیثوں میں، یہ مضمون ہے، ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. کون آدمی ہے جو ایک سال روزے رکھے ہوئے؟ ہم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ ہمت ہے کہ ایک مہینہ روزے نہیں رکھے جاتے، ایک سال کہاں سے رکھیں گے ہم؟ لیکن بتایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر والا مہینہ ہے، آفر والا عشرہ ہے، بڑا ہی اہم عشرہ ہے ذی الحجہ کا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، ان کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہاں پر یہ ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں وہ رمضان کے اخیر عشرے کے 10 دنوں سے بڑھ کر ہیں، اتنی زیادہ ان کی فضیلت ہے. بہت بڑے عالم ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ سال کے پورے 360 دن، 366 دن جتنے بھی دن ہوتے ہیں، ان میں سب سے افضل ایام یہی شمار ہوتے ہیں. البتہ راتوں میں سب سے معیاری جو راتیں ہیں وہ رمضان کے اخیر عشرے کی راتیں ہیں، پھر سب سے عمدہ جو راتیں ہیں، سب سے افضل راتیں ہیں، وہ آخر عشرے کی راتیں ہیں جس میں شب قدر کا امکان ہے. اس کے بعد یہ 10 راتیں آتی ہیں ذی الحجہ کی. تو بقول بعض علماء کے یہ جو 10 دن ہیں ایام میں، سب سے سال کے مہینوں میں سب سے افضل دن یہی شمار کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک.
جامع العبادات عشرہ کہلاتا ہے یہ. یہ عشرہ ایسا ہے کہ اس عشرے کے اندر بہت ساری عبادتیں آپ ایسی ادا کر سکتے ہیں جو اس کے علاوہ میں ادا نہیں کر سکتے. اس میں آپ فرض نمازیں بھی ادا کریں، نفل بھی ادا کریں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، حج بھی آپ کر سکتے ہیں، قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں، ہر قسم کی عبادت اس میں کی جا سکتی ہے. لیکن اس عشرے میں جو عبادتیں ہیں وہ سال کے دیگر ایام میں آپ کریں اس کی گنجائش نہیں ہے. حج اگر آپ سال کے دیگر مہینوں میں کرنا چاہیں، حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ سے لے کر 12-13 ذی الحجہ تک، اس کے علاوہ آپ حج کرنا چاہیں نہیں ہے. نہ نفلی حج ہو سکتا ہے نہ فرض حج ہو سکتا ہے آپ کا. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10-11-12 کو رکھ دی ہے. اب اگر کوئی ان 10-11-12 تین دنوں کے علاوہ قربانی کرتا ہے تو نہ نفلی قربانی کر سکتا ہے نہ واجب قربانی کر سکتا ہے. جانی عبادتیں بھی اس عشرے میں ہیں، مالی عبادتیں بھی اس عشرے میں ہیں، حج اور عمرے حج کی اور قربانی کی عبادتیں اس عشرے میں ہیں، اس لیے ان کو غنیمت جاننا چاہیے. تو جو حکم پہلے عشرے سے متعلق ہمارے لیے ہے، ایک یہ بھی ہے کہ دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے. پہلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عمریں بہت لمبی لمبی دی تھیں، بڑی بڑی عمریں تھیں، 500-500 سال کی عمر ہے، 600-700 سال کی عمر ہے. گزشتہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عمریں بھی کافی لمبی ہیں. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تو 950 برس تو ان کی دعوت کا زمانہ تھا. 950 برس، 950 سال، 950 ایئرس جو ان کے تھے تو وہ جو ہے صرف دعوت کے تھے، بقیہ ان کی زندگی کے جو ہے نا جو ایام ہیں جو سال ہیں وہ الگ ہیں بالکل. نبوت جو دی جاتی ہے وہ تو کئی سالوں کے بعد دی جاتی ہے، اتنا لمبا زمانہ انہوں نے پایا ہے. ان کے زمانے کے لوگ بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے، صرف ان کی عمر ہے ایسا نہیں، اس زمانے میں لمبی لمبی عمر کے ہی لوگ ہوا کرتے تھے. حضرت موسیٰ، پھر جیسے جیسے زمانہ گزر گیا، صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عمریں بھی کم ہوتی چلی گئیں، 1000 سال 1000 سال سے کم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر ملتی ہے 135 سال. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر بھی کافی لمبی ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ 90 سال کے ہو گئے تھے، وہ 93 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی. تو پہلے زمانے میں عمریں بھی تھیں، اللہ نے ہمتیں بھی دی تھیں، قوتیں بھی دی تھیں، تو لوگ روزہ رکھتے تھے. مجاہدین بڑے 70-70 سال سے جہاد میں ہیں، 70-70 سال سے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، 100-100 سال کی عبادت میں ہیں، برسہ برس سے روزے رکھ رہے ہیں. اس امت کے اندر ایسی ہمت نہیں ہے، ایسی قوت نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے. اور عمریں بھی ان کی 60-70 سال ایوریج ان کا جو نکلتا ہے وہ یہی ہے، 70-80 کے آس پاس ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کرم فرمائی یہ کی ہے اور مہربانی یہ کی ہے کہ ان کے چھوٹے عمل کو بہت بڑا بنا دیا. اس کو غنیمت جاننا چاہیے. ان کی ہمتیں تھیں تو ان ہمتوں کی بنیاد اور قوتوں کی بنیاد پر اہتمام بھی کیا کرتے تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر جو ہے جو رشک ہوا تھا سفر کے دوران میں، وہ یہی تھا کہ بھائی ان کے پاس ہوا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے. تو یہاں پر بھی ذوالحجہ کے عشرے میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا جو ثواب دیتے ہیں ایک سال کے روزوں کے برابر. اگر کسی نے 10 روزے 9 روزے رکھ لیے ہیں تو 9 سال کے روزوں کے برابر. اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں جو ہے نا 60 اور 70 جو ہے نا عشرے پا لیے ہیں، 6-7 عشرے پا لیے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی نے، تو اندازہ لگائیے کہ 60-70 سال روزوں کا ثواب مل جائے گا. یہ تو دن میں روزہ رکھنے کا اجر ہے. رات کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کی راتوں میں ایک رات عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لیلۃ القدر جو ہے بڑی عظیم رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اپنے اندر وہ رکھتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ طے ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز ملے تو ملے گی، نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے. ایک رات میں آپ نے عبادت کر لی ہے تو یہ طے ہو گیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے عبادت کر لی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شب قدر کا ثواب آپ کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. 9 راتوں میں اگر آپ نے رکھ لیا ہے، عبادت کر لی ہے، گناہوں سے آپ بچ گئے ہیں تو 9 شب قدر آپ کی زندگی میں مل جائیں گی. تو یہ عشرہ بڑا ہی مبارک عشرہ ہے. تو اس میں جو احکام ہیں ہمارے لیے، ایک تو یہ متعلق ہیں جس کی طرف ہم کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اس عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی ترغیب دی ہے، تسبیحات کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ اس ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو وہ دیگر دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی بنسبت زیادہ فضیلت والا ہے. کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہوتا جو دوسرے دنوں میں کیا جائے. حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے تو ان 10 دنوں کا نیک عمل اس پر بھی بھاری ہوتا ہے پھر جو بھی عمل کریں آپ. اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل، ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی جو ہے نا وہ بیان کرتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جب آپ جنت میں جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر قائم فرمائیں گے، تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، اور ان کی حیثیت، ان کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، جتنا ذکر آدمی کرے گا اتنا زیادہ اس میدان کے اندر تمہاری طرف سے باغات سجائے جاتے رہیں گے، درخت لگائے جاتے رہیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ذکر کا اہتمام ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن اس عاشرے میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو، ان کلمات کا اہتمام آدمی کرے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تکبیرات تشریق ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ صرف نو ذوالحجہ سے ہی ہم کو پڑھنے ہیں، نو ذوالحجہ کے فجر سے 13 ذوالحجہ کے عصر تک ہی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں بھی پڑھنا مستحب ہے، یہ تکبیرات پہلے عشرے سے ہی پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا اظہار۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے اصل میں ریزن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو چاہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کا دن ہے۔ اور کون سا نذرانہ ہے؟ جان کا نذرانہ ہے۔ ہر آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس حکم کی تعمیل ہر ایک کے بس میں ہے بھی نہیں، اور اس حکم کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے آسان بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کی تعمیل فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اپنی جان کا، آدمی سے خود اپنی جان کا مطالبہ نہیں کیا، اولاد کی قربانی کا نذرانہ مانگا تھا حضرت ابراہیم سے۔ آدمی کے لیے اپنی جان کا دینا تو بہت آسان ہے، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے، میں اپنی جان دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری اولاد پر حرف نہیں آنا چاہیے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بیٹا دیا 90 سال کی قریب عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہیے تھا بیٹا، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہے لاڈلا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کا انتہائی عزیز ہوتا ہے اس عمر میں۔ جب بیٹا جب بڑھنے لگتا ہے، تمنائیں آرزوئیں باپ کی، ماں باپ کی اس سے متعلق ہو جاتی ہیں، مستقبل کے آدمی خواب دیکھنے لگتا ہے۔ پھر اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیٹا بڑی دعاؤں سے تم نے مانگا تھا اور ہم نے دیا تھا، آج اس کو ذبح کر دو۔ بیٹے کی قربانی، اولاد کی قربانی انسان کے لیے آسان نہیں ہے، تو وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگی ہے 10 ذوالحجہ کو کہ بھائی یہ کرنا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا، مانگی نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا کہ وہ قربانی کی جائے۔ تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے یہ، تو اس لیے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے تکبیرات کا اہتمام رکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ تکبیر پڑھتے رہو تاکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا تصور تمہارے ذہنوں میں جم جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر و اللہ الحمد، یاد رکھو اللہ ہی بڑا ہے، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آدمی 5 دن 10 دن 3 دن یہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اس میں اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کا حکم سب سے بڑا ہے، اس کی حیثیت، اس کی شخصیت سب سے بڑی ہے، جو وہ کہے گا وہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب یہ ذہن بن گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ ہمارے اس حکم کی تعمیل میں تم کتنا اترتے ہو۔ حکم دیا جاتا ہے کہ قربانی پیش کرو پھر ہماری بارگاہ میں، اولاد کی قربانی دو، آدمی راضی ہو جاتا ہے، پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ آدمی راضی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ قربانی کا سبق ہمیں یہی دیا جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم کے سامنے آدمی اپنی ہر خواہش کو، اپنے ہر جذبے کو، اپنی ہر چیز کو اور اپنی ہر شہوت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور سب سے بڑی جو قربانی ہم سے ہوتی ہے وہ یہ اولاد کی قربانی ہوتی ہے، وہ اللہ نے مانگی ہے، دے دو۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے اگر ہم غور و فکر کریں تو۔ یہ 10 ذوالحجہ کو یہ قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بھائی تکبیرات پڑھتے رہو، اللہ کی بڑائی کا استحضار ہونا ویسے بھی ہونا چاہیے، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں یہ چیز انسان کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، اس کے بعد اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے پھر۔ اور یہی چیز انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے ذہن میں ہوا کرتی تھی، ان کا مزاج یہی ہوتا تھا، ان کی فکر یہی ہوتی تھی، اللہ کا حکم آ گیا بس اس حکم کے آگے کسی کوئی اور چیز نہیں چلے گی، بس اس کے بعد جو حکم آتا تھا اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کی تعمیل میں سب سے بڑا حکم یہی تھا قربانی کرو، تو قربانی ہو گئی۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہوا وہ چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑنے کا حکم ہوا وہ چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑنے کا حکم ہوا وہ چھوڑ دیا، کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے، پینے کی کوئی فکر نہیں ہے، اسباب کا کوئی جو ہے نا وہاں پر دیکھا جائے تو کوئی اسباب مہیا نہیں ہے۔ حکم ہوا اللہ کا کہ بھائی اللہ کا حکم آ گیا تو اب ہم کو کوئی اور چیز دیکھنا نہیں ہے۔ ماہ ذوالحجہ میں یہ عبادتیں ہم کو یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، تمہارے دماغ میں ہونی چاہیے۔ اور بتایا بھی گیا ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے تمہارے لیے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی چیز ہے، اس کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے. تو اس عشرے میں جو ہم سے متعلق احکام دیے گئے ان میں سے حکم یہ بھی ہے. پھر آٹھ ذی الحجہ کو حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، پانچ دن جو ہے نا حج کے ہوتے ہیں، جو عبادت ہم کو ادا کرنی ہوتی ہے. پھر نو ذی الحجہ کو خاص طور پر جو سارے عالم میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے عرفے کا دن ہوتا ہے، تو عرفے کے دن عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آئندہ ایک سال کے گناہ اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پچھلے بھی گناہ معاف، آئندہ بھی ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک دن کا روزہ ہے لیکن دو سال کے گناہوں کی معافی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نو ذی الحجہ کو جو روزہ رکھتا ہے تو آئندہ ایک سال جو ہے نا اس کی حیات یقینی ہو جاتی ہے. ایک نقطہ علماء نے لکھا، آدمی کو اپنی موت کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے نا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی بنیاد پر آئندہ کے ایک گناہ معاف فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ زندگی ہے، تبھی تو گناہ ہوں گے، تبھی تو معافی ہوگی اس کے لیے. تو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ زندگی تھوڑا سا ایک سال بڑھا لے، اپنی زندگی میں برکت ہو جائے، تو کوشش کرے پھر عرفہ کا روزہ نہ چھوٹے اس کا. گزشتہ کی تو معافی ہوگی، آئندہ کی بھی معافی ہو جائے گی، حیات بھی یقینی ہو جائے گی. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے مقدر میں کیا رکھا ہے نہیں معلوم، سب کی عمروں میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں. تو عرفے کا روزہ ہے، عرفے سے تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ واجب ہے ہر آدمی کے اوپر، مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے. انشاءاللہ مسائل تفصیل کے ساتھ آئیں گے آئندہ جمعے میں، کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. تو تکبیرات تشریق ہے، مردوں پر بھی ضروری ہے، عورتوں پر بھی ضروری ہے. مردوں پر بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے اور عورتوں پر آہستہ پڑھیں گے. یہاں آواز سے پڑھنا چاہیے، تکبیر میں آواز نہیں نکلتی ہماری. جہاں آواز بلند کرنے کا حکم ہے وہاں آواز نہیں نکلتی، جہاں جو ہے نا آواز پست کرنے کا حکم ہے وہاں آوازیں نکلتی ہیں ہماری. بھئی یہ حکم دیا گیا، زور سے پڑھنا چاہیے، اس میں ہچکچانے کی بات نہیں ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. اللہ کا نام لینا ہے، بڑائی کے ساتھ لینا ہے. یہ حکم آ گیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا نام بلند آواز سے کیا کرو، اس موقع پر یہ موقع ہے تمہارے لیے. اسی میں ہماری آواز کھسکھسا رہی ہوتی ہے، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دس ذی الحجہ کو قربانی کا دن ہے. قربانی کیسی ہونی چاہیے، جانور کیسے ہونے چاہیے، کس طرح کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس میں نیت کیا ہونی چاہیے، طریقہ کار اور عمل کیا ہونا چاہیے، پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ ذکر فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جب جانور پیش کیا جا رہا ہو تو ایسا ویسا جانور پیش نہ کیا جائے، عمدہ جانور ہو، عیب اس کے اندر نہ پائے جائیں، کسی قسم کا عیب نہ ہو، جتنا ہٹا کھٹا موٹا تازہ ہو. اور یہ واجب حکم ہے ہمارے پاس، یہ حکم واجب ہے. ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من ورد منکم ساعتن لئن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، قربانی کرنے کی جو شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور قربانی کرے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. اس طرح کا جو حکم ہے نا، یہ جو پیرایا ہے، یہ جو عربی تعبیر ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ حکم ضروری ہے، یہ کرے تو چل جائے گا، نہیں تو نہیں. اور ہر آدمی جو صاحب استطاعت ہو اس پر ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر والوں کی طرف سے جو ہے نا ایک آدمی نے کر لیا کافی ہو جائے گا. صحابہ کے زمانے میں قربانیاں بلند واجب نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے کے احوال سوچنے چاہیے کہ وہاں بعض صحابہ کے بارے میں جو بات ملتی ہے نا کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہم کرتے تھے، تو وہ نفلی قربانیوں کے بارے میں ہے. ان کے پاس تو اسباب ہی اتنے مہیا نہیں تھے، ان کے پاس تو اتنی وسعتیں ہی نہیں تھی، ان کے جسم پر تو ایک ایک کپڑا ہوتا تھا، دو دو کپڑے ہوتے تھے، گھر میں چولہے جلتے نہیں تھے، فاقوں مہینوں مہینوں فاقے ان کے گھروں میں ہوا کرتے تھے. مال ان کے اوپر واجب نہیں تھا، ان کی میراث، ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثے کا آپ حال، ان کے ترکے کا آپ حال معلوم کریں پتہ چل جائے گا آپ کو. تو نفلی قربانیاں ہوتی تھیں، نفلی قربانیاں کر کے آدمی ایک کر کے اپنی ایک خاندان ایک گھرانے کی طرف سے نہیں، پورے خاندان والوں کی طرف سے کرے نقلی قربانی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے تو ساری امت کی طرف سے قربانی دی ہے، تو امت میں کوئی ایک آدمی قربانی دے دے پھر بقیہ کسی امتی کو قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر ہمارے لیے. اللہ کے نبی نے دے دیا ہے تو ہم کیوں دیں پھر؟ اور نبی سے بڑی تو کسی کی قربانی ہے نہیں، کیا ہم مقابلہ کریں گے نبی کی سنتوں کا، نبی کے طریقے کا، نبی کے عمل کا؟ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے دے دیا ہے قربانی ہماری طرف سے، اب ہم کو ضرورت نہیں. اس لیے اس بات کو سمجھیں، یہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے. ہر آدمی پر الگ الگ جو ہے نا یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں، ہر آدمی پر الگ الگ طور پر ان عبادتوں کو ادا کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے پر قربانی بھی ایک عبادت ہے، ہر آدمی پر ہے. سارے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی ایک عبادت ہی ادا کر لے گا تو کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ویسے بھی اگر مان لیجیے کہ کسی کے نزدیک اگر ضروری نہیں ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا عمل ہے. تو ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی اس میں جتنا ہو سکتا آگے بڑھوں. یہ فکر ہونی چاہیے نا، یہ مزاج ہونی چاہیے، یہ ترغیب ہونی چاہیے کسی کو. یہ نہیں کہ بھئی نہیں نہیں آپ کریں گے ہی نہیں، منع ہی کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ایک گھر والوں کی طرف سے قربانی کافی ہے تو اس وجہ سے آپ کو ضرورت ہی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر واجب اور ضروری نہ بھی ہو، ترغیب دی جائے کہ بھئی ہر آدمی جتنا ہو سکتا ہے اتنا حصہ لے. اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹ ذبح کیے تھے، قربانی کے. اللہ کا قرب جو نبی ہیں, ظرف بڑا ہے, عمل بڑا ہے, اخلاص بڑا ہے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنی زیادہ ہو سکتی ہو قربانی کرنی چاہیے, اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جائے اور قرب کا ذریعہ جو ہے نا اختیار کیا جائے, یہ ہمارے لیے مطلوب ہے. اللہ سے ٹائم ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور قرآن و سنت کی صحیح فہم اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.